أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بحث ہماری ساتویں فصل میں پہنچی ہے جس کا عنوان ہے کہ فی ان الامکان اعتبار عقلی و انہ لازم للماہیہ. مطلب بہت آسان ہے. کل میں نے اس کی وضاحت جو ہے آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھی. فقط تھوڑا سا تکرار کرنے کے بعد عبارت میں اس مطلب کو حل کرتے ہیں. اس فصل کے اندر ہم نے دو مطلب پڑھنے ہیں. ایک توجہ کریں, ایک مطلب جو اس فصل میں ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ امکان امر اعتباری ہے, اور دوسرا مطلب جو ہم نے پڑھنا ہے وہ یہ کہ امکان لازمہ ماہیت ہے. یہ دو مطلب ہم نے اس فصل میں پڑھنے, اور اب تک اتنا تکرار ہوا ہے اس مطلب کا کہ مزید وضاحت کی اس کی گنجائش نہیں ہے. امکان امر اعتباری ہے. کل والے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ امر اعتباری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امکان خارج میں نہیں ہے. درست ہے؟ خارج میں نہیں ہے بلکہ عقل درک کرتی ہے. یعنی جب عقل ماہیت کو من حیث ہیا, ماہیت کو ماہیت ہونے کے اعتبار سے لحاظ کرتی ہے, درک کرتی ہے, تو اس وقت کیا ہے وہ اس کو کیا پاتی ہے کہ ماہیت متساویت النسبہ ہے. ماہیت ضرورت الوجود و ضرورت العدم نہیں رکھتی. جب وہ اس کیفیت کو پاتی ہے تو فوراً عقل امکان کے مفہوم کو انتزاع کرتی ہے, یعنی عقل امکان کو در کرتی ہے. کیونکہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا خارج میں ماہیت یا موجود ہے یا معدوم ہے. اگر موجود ہوگی تو واجب الوجود بالغیر ہے, اگر معدوم ہوگی تو ممتنع الوجود بالغیر ہے. تیسری حالت امکان نام کی چیز خارج میں آپ کو نہیں ملے گی, لیکن اسی ماہیت کو جب آپ عقل میں لے کر آتے ہیں اور تحلیل کرتے ہیں اور ماہیت کو تمام خصوصیات سے جدا کر کے فقط ماہیت کی طرف نگاہ کرتے ہیں, تو اس وقت آپ کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ ماہیت نہ تو وجود اس کے لیے ضروری ہے نہ ہی عدم اس کے لیے ضروری ہے. اور جو چیز نہ تو ضرورت العدم رکھے اور نہ ہی ضرورت الوجود رکھے اس کو امکان کہتے ہیں. عقل اس کو امکان کا نام دیتی ہے. لہذا امکان کا جو موطن ہے, جو مقام ہے, وہ عقل ہے, خارج نہیں ہے. یہ ہے امر اعتباری کا معنی. بس اگر آپ سے سوال کر لیا جائے اعتباری سے کیا مراد ہے تو یہی مطالب آپ نے بیان کرنے ہیں اس میں. بات واضح ہے. اور ایک اور نقطہ آپ اپنے حتماً ذہن میں رکھیں کہ اعتباری کا معنی یہ نہیں ہے کہ عقل کی جو مرضی کے مطابق یہ مفہوم بنا دیا گیا, اس کا کوئی مثلاً خارج میں کوئی رابطہ نہیں ہے. جیسے مثلاً انسان بیٹھے بیٹھے 10 سر کا انسان بنا دیتا ہے, جیسے بیٹھے بیٹھے جو ہے مثلاً انسان جو ہے وہ پر اڑنے والا انسان جو ہے وہ تصور کرنے لگ جاتا ہے, وہ بھی امر اعتباری ہے. لیکن یہاں اعتباری اور معنی میں ہے, وہاں اور معنی میں ہے. یہاں اعتباری اس معنی میں ہے کہ عقل ایک حقیقت کو دیکھ کر امکان کے مفہوم کو انتزاع کرتی ہے اور در کرتی ہے. یعنی خارج سبب بن رہا ہوتا ہے کہ عقل اس مفہوم کو سمجھے, در کرے. اعتباری اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں چونکہ اس کا موطن ذہن میں ہے, خارج میں نہیں ہے. بس اس اعتبار سے یہ اعتباری ہے. اور وہ جو اعتباری ہیں ان کا تو اصلاً کوئی ربط ہی نہیں ہے. اپنی مرضی سے بیٹھ کے جو مرضی ہے خیالی پلاؤ پکاتے رہیں, وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. بس اعتباری سے مراد یہ ہے کہ اس کا موطن چونکہ ذہن میں ہے, عقل میں ہے, فقط عقل در کرتی ہے, خارج میں نہیں ہے, بس اعتباری ہے. یہ ایک مطلب. دوسرا کیا ہے؟ امکان لازمہ ماہیت ہے. یہ بھی انتہائی آسان بات ہے. کیسے؟ کہ جب عقل نے ماہیت کو ماہیت ہونے کے اعتبار سے دیکھا، یعنی ماہیت سے تمام خصوصیات کو جدا کیا اور خالص ماہیت کو دیکھا، درست ہے؟ تو خالص جو ماہیت ہے، جو کسی بھی خصوصیت کی حامل نہ ہو، اس کی کیا خصوصیت ہے اپنی؟ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ تو وہ ضرورت الوجود رکھتی ہے اور نہ ہی ضرورت العدم رکھتی ہے. ضرورت الوجود کا نہ ہونا اور ضرورت العدم کا نہ ہونا، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ امکان. بس ماہیت کا لازمہ امکان ہے، یعنی جہاں بھی ماہیت ہوگی وہاں پر حتماً امکان پایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ماہیت جہاں بھی ہوگی متساویت النسبہ ہوگی، اور متساویت النسبہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ امکان. پس اس اعتبار سے کیا ہے؟ ماہیت امکان جو ہے وہ لازمہ ماہیت ہے. یہ پوری فصل ہے کہ جس کے بارے میں ہم نے آج یہ بحث کرنی ہے. عبارت دیکھیں، الفصل السابع فی ان الامکان اعتبار عقلی وَأَنَّهُ لَازِمٌ لِلْمَاهِيَةِ. ساتویں فصل اس بات میں ہے کہ امکان اعتباری ہے، اعتبار عقلی ہے، اور دوسرا مطلب یہ کہ یہ امکان جو ہے وہ ماہیت کا لازم ہے. اَمَّا أَنَّهُ اعتبارٌ عقلی، اس اعتبار سے کہ ماہیت جو امکان جو ہے وہ اعتبار عقلی ہے، فَلْأَنَّهُ يَلْحَقُ الْمَاهِيَةَ الْمَأْخُوذَةَ عَقْلًا. یہ اس اعتبار سے ہے چونکہ امکان اس ماہیت کو لاحق ہوتا ہے کہ جس ماہیت کو عقلاً اخذ کیا جائے، یعنی عقل میں درک کیا جائے. ایک مطلب یہ، دوسرا معاقت النظر عن الوجود والعدم، اور اس وقت جب آپ عقل میں ماہیت کو درک کیے ہوئے ہیں اور تحلیل کیے ہوئے ہیں، اس وقت مد نظر نہیں ہے اس کا وجود اور اس کا عدم، قطع نظر ہے اس سے. والماہیت المأخوذۃ کذلک اعتباریت بلا ریب. اور اس قسم کی ماہیت کہ جو نہ تو خصوصیت وجود رکھتی ہو اور نہ ہی خصوصیت عدم رکھتی ہو، اس قسم کی ماہیت بلا شک اور بلا شبہ اعتباری ہے، چونکہ اس قسم کی ماہیت خارج میں ہے ہی نہیں. اس کا موطن، اس کا مقام کیا ہے؟ عقل کے اندر ہے. خوب، اب کوئی بندہ آ کر کہے کہ اگر ماہیت کی خصوصیت یہ ہے کہ نہ وجود رکھتی ہو نہ عدم، اور اس کا موطن جو وہ عقل ہو اور اس کے اندر وہ اعتباری ہے، تو کیا ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ آیا یہ موجود ہو سکتی ہے یا نہیں، معدوم ہو سکتی ہے یا نہیں؟ تو فرماتے ہیں اس کا اعتباری ہونا منافات نہیں رکھتا کہ یہ خارج میں یا موجود ہو یا معدوم ہو. خارج میں وہ وجود رکھتی ہوگی، اور اگر نہیں رکھتی ہوگی تو عدم ہوگی. لیکن ابھی ہم کہاں بحث کر رہے ہیں؟ ظرف عقل میں بحث کر رہے ہیں، ذہن میں بحث کر رہے ہیں. ذہن میں اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم اس کو فرض کر سکتے ہیں وجود سے ہٹ کر بھی اور عدم سے ہٹ کر بھی، لیکن خارج میں ایسا نہیں ہے. وَهَذَا الْاِعْتِبَارُ الْعَقْلِ، اس قسم کا اعتبار عقلی رکھنا کہ جہاں پر نہ تو وہ وجود رکھتی ہو نہ تو وہ عدم رکھتی ہو، لَا يُنَافِي كَوْنَهَا بِحَسَبِ نَفْسِ الْأَمْرِ، تو نفس الامر یعنی حقیقت کے اعتبار سے ماہیت کا ہونا، اما موجودتاً او معدوما، کہ یہ ماہیت یا حقیقت میں موجود ہے یا معدوم ہے، اس سے منافات نہیں رکھتا. یعنی اعتبار عقلی ہونا منافات نہیں رکھتا کہ ماہیت حقیقت میں یا موجود ہوگی یا معدوم ہوگی. وَلَازِمُهُ كَوْنُهَا محفوظتاً بوجوبین او امتناعین. یہ بھی مطلب آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر ماہیت خارج میں یا موجود ہوگی یا معدوم ہوگی، تو اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ اگر خارج میں ماہیت موجود ہوگی تو دو وجوبوں میں گھری ہوئی ہوگی. بات یاد آ رہی ہے، ہم نے بات پڑھی تھی کہ ماہیت موجودہ دو وجوب کے اندر گھری ہوئی ہوتی ہے. ایک کو وجوب سابق کہتے ہیں اور دوسرے کو وجوب لاحق کہتے ہیں. یہ چونکہ آپ پہلے بحث پڑھ چکے ہیں. او امتناعین، اور اگر ماہیت معدوم ہوگی تو اس کو عدم دو عدم گھیرے ہوئے ہوں گے، ایک عدم سابق ہوگا اور ایک عدم لاحق ہوگا، جس طریقے سے وجوب کی دو قسمیں اسی طریقے سے عدم کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اس بحث کی طرف آپ رجوع کریں گے تو یہ مطلب آپ کو دوبارہ یاد آ جائے گا، اور آسان ہے مطلب، دہرانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ خوب، یہ ایک مطلب ہم نے پڑھ لیا کہ ماہیت امر اعتباری و عقلی ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ لَازِمًا لِلْمَاهِيَةِ، اور یہ جو دوسرا مطلب ہے کہ امکان جو ہے وہ ماہیت کا لازمہ ہے، فَلِأَنَّا اِذَا تَصَوَّرْنَا الْمَاهِيَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَا، کہ جب ہم ماہیت کو اس اعتبار سے کہ وہ فقط ماہیت ہے اس کو تصور کرتے ہیں، مَا قطع نظر ان کل ما سواہا، اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں تمام ان چیزوں سے جو ماہیت سے ہٹ کر ہے، چاہے وہ وجود ہو چاہے وہ عدم ہو، چاہے وہ سفیدی ہو یا سیاہی ہو، چاہے اس کا اٹھنا ہو بیٹھنا ہو، جتنی بھی خصوصیات ہیں اس سے ہم قطع نظر کر لیتے ہیں، غض نظر کر لیتے ہیں، اس کی طرف مد نظر نہیں رکھ، اس کو مد نظر نہیں رکھتے۔ اذا تصورنا الماہیت، جب ہم اس قسم کی ماہیت کو اس طریقے سے تصور کرتے ہیں، لم نجد معها ضرورت وجود او عدم، تو ہمیں اس ماہیت کے اندر نہ تو وجود ضروری نظر آتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر عدم ضروری نظر آتا ہے۔ وَلَيْسَ الْإِمْكَانُ إِلَّا سَلْبَ الضَّرُورَتَيْنِ، اور یہ بات ہم پڑھ کے آئے ہوئے ہیں کہ امکان خاص، امکان ذاتی، امکان ماہوی، اس کی تعریف کیا ہے کہ جہاں پر دو ضرورتوں کو سلب کر دیا جائے، تو پس امکان نہیں ہے مگر یہ کہ وہ دو ضرورتوں کو، یعنی دو ضرورتوں کو سلب کرنا ہے۔ وَهِيَ بِذَاتِهَا مُمْكِنَةٌ، اور ماہیت پس اپنی ذات میں کیا ہو گئی؟ ممکن ہو گئی، چونکہ دو ضرورتیں اس کے اندر سلب ہیں پس وہ ممکن ہے۔ خب، یہ ایک مطلب یہاں پہ ہم نے بیان کر دیا۔ اب ایک سوال یہاں پر یہ بیان ہو سکتا ہے کہ امکان کو امر ثبوتی کے عنوان سے کیوں ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ امکان تو امر سلبی ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ امکان کو؟ سلب الضرورتین، جہاں پر ضرورت العدم اور ضرورت الوجود سلب ہو، درست ہے؟ تو پھر آپ اس کو امر ثبوتی کے عنوان سے کیوں پیش کرتے ہیں؟ علامہ اس کا اس سوال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ درست ہے کہ امکان حقیقت میں امر سلبی ہے، لیکن امر سلبی کا لازمہ امر ثبوتی ہے۔ کیا ہے؟ سلب ضرورت وجود کر دی جائے، سلب ضرورت عدم کر دیا جائے، تو اس وقت ایک چیز لازمہ ہوتی ہے، اس کا کیا؟ متساویت النسبہ ہونا، یعنی ماہیت وجود اور عدم کی نسبت متساوی ہے۔ متساویت النسبہ ہونا امر ثبوتی ہے، یہ امر سلبی نہیں ہے۔ پس اس عنوان سے چونکہ سلب الضرورتین کا لازمہ متساویت النسبہ ہونا ہے، پس اس اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ امکان جو ہے وہ امر ثبوتی ہے۔ دیکھیں، وَأَصْلُ الْإِمْكَانِ وَإِنْ كَانَ هَٰذَيْنِ السَّلْبَيْنِ، کہتے ہیں امکان کی اصلیت اور حقیقت اگرچہ یہی دو سلب ہیں، یعنی سلب ضرورت وجود اور سلب ضرورت عدم، لیکن العقل یضع لازم ہذین السلبین، لیکن عقل ان سلبی چیزوں کی جگہ پر اس کا لازمہ رکھ دیتی ہے۔ کیا ہے اس کا لازمہ؟ وہو استواء النسبہ، وہ متساویت النسبہ ہونا ہے۔ متساویت النسبہ کیا ہے؟ وہ امر اس باتی ہے، امر سلبی نہیں ہے۔ وہ ہوا استوا النسبہ، ہوا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ لازم حاضر حاضین سلبین۔ کیا ہے؟ لیکن العقل یضع لازم حاضین السلبین، کیا کرے گی؟ مکانہما، کہ عقل جو ہے وہ
ان دو سلبوں کے لازم کو رکھ دیتی ہے کس کی جگہ؟ ان دونوں کی جگہ, ان دونوں کے مقام پر. ان دونوں کے مقام پر سلب ضرورت الوجود و سلب ضرورت العدم. فیعود الامکان معنا ثبوتیا, پس امکان امر ثبوتی ہو جاتا ہے. یعود یہاں سارا کے معنی میں ہے, سار الامکان معنا ثبوتیا, تو امکان یہاں پر امر ثبوتی ہے. و ان کان مجموع السلبین منفیا, اگرچہ ان دو سلبوں کو اگر اکٹھا کریں تو امر سلبی بنتا ہے, چونکہ ایک سلب ضرورت الوجود ہے اور ایک سلب ضرورت العدم ہے, تو دو امر سلبی کو اکٹھا کریں تو امر سلبی ہی بنے گا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, اس کی حقیقت کو مد نظر نہیں رکھے ہوئے, ہم اس کے لازم کو مد نظر رکھے ہوئے ہیں. عقل اس کے لازم کو دیکھتے ہوئے اس کو امر وجودی کے عنوان سے تفکر کرتا ہے اور درک کرتا ہے, کرتی ہے عقل اس کو. یہ تھی ہماری ساتویں فصل کے جو انتہائی تیزی سے ہم نے ختم کر لی, چونکہ یہ بحثیں بہت زیادہ تکرار ہوئی تھی اس لیے آسانی سے مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد انتہائی اساسی فصل اور جو شروع کرنے والے ہیں آٹھویں فصل ہے, اس کے اندر بھی ہم نے دو مطلب جو ہے وہ بیان کرنے ہیں اور ان کو ثابت کرنا ہے. مطلب یہ بھی ابتدا میں مطلب آسان ہے, لیکن جب ہم دلیل میں وارد ہوں گے تو تھوڑی سی دقت کی ضرورت ہوگی, اگرچہ آپ ان علم کلام میں یہ والی بحثیں تھوڑی بہت شاید آشنائی حاصل کر لی ہوگی آپ نے. دو مطلب اس آٹھویں فصل میں ہم نے کون سے پڑھنے ہیں, ایک یہ کہ ممکن علت کی طرف محتاج ہے, اور دوسرا مطلب ہم نے یہ پڑھنا ہے کہ علت احتیاج کیا ہے. یعنی پہلے صورت میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ ممکن جو بھی ہو وہ علت چاہتا ہے, پہلے مسئلے میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے. دوسرے مسئلے میں ہم نے یہ بیان کرنا ہے کہ علت کی طرف کیوں محتاج ہے, کیا چیز ہے اس کے اندر کے جو اس کو علت کا محتاج بنا رہی ہے. یعنی خود علت کی طرف محتاج ہونا اس کا سبب کیا ہے. درست ہے, یہ والی دو باتیں ہم نے پڑھنی ہیں. پہلی بات انتہائی آسان ہے ہماری اسی بات کے ساتھ, ابھی ہم پڑھ آئے ہیں یعنی مزید کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو فوراً ابھی پتا چل جانا چاہیے کہ ممکن علت کا محتاج نہیں ہے. کیوں نہیں ہے, انتہائی آسان, توجہ کریں اور بیان کریں کیوں محتاج نہیں ہے, یا کیوں محتاج ہے علت کی طرف. کیونکہ ماہیت کے لیے نہ تو وجود ضروری ہے اور نہ ہی عدم, اور اگر یہ ماہیت خارج میں آنا چاہتی ہے تو خود بخود تو نہیں آئے گی نا. اگر خود بخود آ جائے وجود کے اندر تو وہ تو انقلاب در ذات لازم آئے گا, چونکہ اس کی ذات میں ضرورت الوجود نہیں ہے اور خارج میں آنے کے لیے ضرورت الوجود کی ضرورت ہے. درست ہے, وجود کا ضروری ہونا ضروری ہے, وجوب آنا ضروری ہے, اور ماہیت کی ذات میں وجوب آخذ نہیں ہے. اگر ماہیت بدون سبب بدون علت خارج میں آ جائے تو انقلاب ذات لازم آئے گا, اور فلسفہ اس کو محال سمجھتا ہے, کیونکہ علت کے بغیر معلول اگر خارج میں آ جائے تو ممتنع ہے, ممتنع بالغیر ہے یہ. درست ہے, پس چونکہ ممکن متساویت النسبہ ہے, چونکہ ممکن متساویت النسبہ ہے, اس کے اندر نہ تو تمایل ہے وجود کی طرف اور نہ ہی عدم کی طرف, بس اگر وہ خارج میں آنا چاہتی ہے تو سبب کا سبب چاہتی ہے, ماہیت سبب کے بغیر خارج میں نہیں آ سکتی. بس متساویت النسبہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ہر ممکن علت کا محتاج ہے. ایک جملہ, متساویت النسبہ سبب ہے اس بات کی کہ ہر ممکن علت کی ہر ممکن علت کا محتاج ہے. دیکھیں اس عبارت کو, الفصل الثامن فی حاجت الممکن الی العلہ, آٹھویں فصل ہماری اس بات میں ہے کہ ممکن علت کا محتاج ہے. وما ہی علت احتیاجہ الیہا, اور اس بات میں ہم نے
اس فصل کے اندر اس بات کو بیان کرنا ہے کہ ممکن علت کی طرف محتاج ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ یہاں علت سے مراد کیا ہے؟ سبب. دو مطلب پڑھنے. پہلا مطلب، حاجت الممکن الالا من الضروریات الاولیہ. ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا یہ بدیہی اولی ہے. خوب، منطق دوبارہ پھر وسط میں، بدیہی اولی ہے. بات انتہائی غور سے توجہ سے جو ہے وہ سنیے گا اور نوٹ کیجئے گا، چونکہ یہ والی بحث ہر جگہ پر آتی ہے. جیسا کہ آپ نے پہلے بیان بھی کیا کہ امتحان کے اندر آپ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے. بدیہی کو دو حصوں میں منطق میں تقسیم کیا جاتا ہے، بدیہی یا اولی ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے؟ ثانوی. اولی کے مقابلے میں ثانوی، درست ہے؟ بدیہی اولی، بدیہی کا خود معنی کیا ہے؟ کہ جو اتنی روشن ہے کہ اس کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بدیہی. بدیہی پھر اس بدیہی کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، بدیہی اولی. بدیہی اولی میں کیا ہوتا ہے؟ تصور موضوع، تصور موضوع محمول اور نسبت کافی ہے تصدیق کے لیے. تصور موضوع محمول اور نسبتی، نسبت کون سی؟ یعنی محمول کا موضوع کے ساتھ رابطہ رکھنا. محمول کو جب آپ موضوع کے ساتھ مقایسہ کریں گے تو اس وقت آپ نتیجہ لیں گے اور تصدیق کریں گے کہ آیا محمول موضوع کے لیے ثابت ہے یا نہیں ہے. پس بدیہی اولی میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، فقط صحیح طریقے سے موضوع کا آپ نے تصور کرنا ہے، صحیح طریقے سے محمول کا آپ نے تصور کرنا ہے، اور پھر آپ نے مقایسہ کرنا ہے محمول کا موضوع کے ساتھ، تو آپ کا نفس خود بخود تصدیق کرے گا کہ ایسے ہی ہے. قضیے کی خود بخود تصدیق کرے گا، اصلاً دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. مثلاً اگر آپ سے یہ کہا جائے الکل اعظم من جزئہ، یعنی کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، اگر یہ قضیہ آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ نے کل کو صحیح طریقے سے تصور کیا ہو، جز کو آپ نے صحیح طریقے سے تصور کیا ہو اور جز اور کل کو آپس میں مقایسہ کیا ہو، تو آپ کا نفس بدون تردید اس بات کی تصدیق کرے گا کہ قضیہ ایسے ہی ہے، سچا قضیہ ہے، اور اس بات کی تصدیق کر دے گا کہ کل واقعاً اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے. بات واضح؟ مثلاً یہ اتنا بڑا کمرہ ہے، ایک چھوٹا سا ستون ہے، یہ جز ہے اس کا. اگر کہا جائے کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر دیکھے گا، اس کو صحیح تصور کر سکا اگر بچہ، تو حتماً وہ اس بات کی تصدیق کر دے گا، اس کو سمجھان دلیل دینے کی کوئی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. پس جہاں پر صورتحال اس قسم کی ہو، اس کو کہتے ہیں بدیہی اولی. بدیہی ثانوی میں کیا ہوتا ہے؟ بدیہی ثانوی میں ایک اضافی جو ہے وہ فعالیت کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پر فقط تصور موضوع محمول اور نسبت کفایت نہیں کرتی، کہ آپ نے منطق میں اس کو دیکھنا ہے. میں نے فقط بدیہی اولی کو سمجھانا تھا. بس عبارت میں آئے دوبارہ، حاجت الممکن الالا من الضروریات الاولیہ، ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا یہ بدیہی اولی ہے. بدیہی اولی کی تعریف کیا ہے؟ التی مجرد تصور موضوعہا، کہ جس کے اندر کیا ہے؟ فقط موضوع کے کا تصور کر لیا جائے، و محمولہا اور موضوع کا محمول کا تصور کر لیا جائے، کافن فی تصدیق بہا، تو اس
قضیے کی تصدیق کرنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ کافی ہوتا ہے. نسبت کا انہوں نے یہاں ذکر نہیں کیا, لیکن نسبت اس کے اندر ضروری ہے کہ میں نے خارج میں آپ کو بیان کر دیا ہے. یہ بدیہی اولی. اگر آپ سے سوال کر لیا جائے تو پھر یہ نہیں کہنا کہ ہم نے پڑھا نہیں تھا, کہ پڑھا ہے یہاں پہ. خب, اس کو اب اس بدیہی اولی کی تعریف ہم نے سمجھ لی, اس کو ہم اب کیا کرتے ہیں, اپنے مسئلے میں اس کو تطبیق کرتے ہیں. کیسے کہتے ہیں, فَإِنَّ مَن تَصَوَّرَ الْمَاهِيَّةَ الْمُمْكِنَةَ الْمُتَسَاوِيَةَ النِّسْبَةَ إِلَى الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ, جو انسان ماہیت کو تصور کرے کہ جو ممکن ہے, ممکن کی پھر آگے وضاحت کر رہے ہیں, ممکن کیا ہوتا ہے, جو کہ متساویت النسبہ ہوتا ہے یا ہوتی ہے وجود و عدم کی نسبت, اس کو اگر وہ صحیح تصور کر لے, وتصور توقف خروجها من حد الاستواء الى احد الجانبين, تو اگر اور اس نے یہ تصور کر لیا ہو کہ یہ جو ماہیت ہے یہ حد الاستواء سے خارج ہونے میں احد الجانبین کی طرف محتاج ہے, احد الجانبین کی طرف موقوف ہے, یعنی ان کی طرف محتاج ہے, یعنی اگر یہ حد الاستواء سے نکلنا چاہتی ہے تو احد الجانبین کی اس کی ضرورت پڑے گی. احد الجانبین سے کیا مراد ہے؟ یعنی وجود یا عدم, یعنی ایک الگ چیز کی ضرورت ہے, کیونکہ ذات میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے, ذات میں تو وہ وجود نہیں رکھتی ہے. وجود اگر پیدا کرنا چاہتی ہے تو حتمن کیا ہے, یہ ہے تصور توقف خروجها على امر آخر, کہ وہ اگر تصور کر جائے کہ ماہیت جو کہ متساویت النسبہ تھی یہ اگر حد استواء سے خارج ہونا چاہتی ہے تو اس یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ الا امر آخر, ایک دوسری چیز پر, کہ یخرجھا منہ الیہ, کہ جو دوسری چیز آ کر اس ماہیت کو نکالے گی, یخرجھا یخرجھا, ہاں نا مجھول نہیں ہے, افعلا یفعلو سے, یخرجھا وہ امر آخر نکالے گا آ کر ماہیت کو, من ہو یعنی حد استواء سے, الیہ یعنی احد الجانبین کی طرف, یا وجود کی طرف لے کر جائے گا وہ امر آخر, یا اس کو کیا ہے عدم کی طرف لے کر جائے گا. اگر وجود دے دیا اس کو تو موجود ہو جائے گی, اگر وجود نہ دیا تو کیا ہو جائے گی؟ معدوم ہو جائے گی. اگر اس نے یہ دو کام صحیح طریقے سے تصور کر لیے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لم یلبس ان یصدق به, تو وہ بلا جھجک بغیر تأمل کیے بغیر ٹھہرے تصدیق کر دے گا اس بات کی کہ ممکن علت کا محتاج ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک مطلب جو کہ آسان تھا آپ کی خدمت میں بیان ہو گیا. اس کے بعد دوسرا مطلب شروع ہوتا ہے, فقط اس کو اصل مسئلے کو بیان کرتا ہوں, باقی مطلب انشاءاللہ کل پڑھیں گے. کیا ہے وہ مطلب؟ یہی جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ممکن اگر علت کا محتاج ہے تو کون سی ایسی خصوصیت ہے اس کے اندر کہ اس کو علت کی ضرورت پڑی. درست ہے, یہاں پر اختلاف ہے فلاسفہ اور متکلمین کے درمیان میں. متکلمین یہاں پر مراد جو ہے وہ کیا ہے؟ اہل سنت ہیں. باللہ تشیعوں کے اندر اس قسم کا نظریہ فعلا نہیں ملتا اور تاریخ میں نہیں ملتا, یعنی اگر ہو بھی تو اکا دکا شاید کوئی ملے, واللہ نہیں ہے. جب سے توجہ ہوئی ہے متکلمین تشیعوں کی اس بات کی طرف, وہ اہل سنت کے قول کے قائل نہیں ہیں. خب, دو قول یہاں پر پائے جاتے ہیں. فلاسفہ قائل ہیں کہ ماہیت چونکہ امکان رکھتی ہے, یہی امکان رکھنا علت کا سبب ہے, یعنی علت کی طرف احتیاج اسی امکان کی وجہ سے ہے جو کہ ابھی ہم بیان کر آئے ہیں. امکان یعنی متساویت النسبہ ہونا, اور متساویت النسبہ ہے پس خارج میں آنے کے لیے امر آخر کی ضرورت ہے. جب تک وہ نہیں آئے گا یہ نہ تو موجود ہو سکتی ہے نہ ہی معدوم ہو سکتی ہے. پس امکان جو ہے وہ سبب ہے علت کی طرف محتاج ہونے کا. یہ فلاسفہ کا قول. متکلمین قائل ہیں کہ حدوث زمانی سبب ہے علت کا. کیا حدوث زمانی کے بعد میں پڑھیں گے ہم؟ حدوث زمانی یعنی ایک چیز کا ایک زمانے میں نہ ہونا پھر ہو جانا. مثلا میں اور آپ, زمانہ تھا ہم نہیں تھے, پھر جب ہماری علت آئی تو ہم وجود میں آئے. متکلم قائل ہیں کہ یہ جو نہ ہونا ایک زمانے میں, یہ سبب ہے علت کا کہ وہ آ کر ہمیں کیا کرے, اگلے زمانے میں ایجاد کرے. یعنی حدوث زمانی کیا ہے؟ علت ہے ہماری, یعنی سبب ہے ہمارے محتاج ہونے کا علت کی طرف. ہم چونکہ حادث زمانی رکھتے ہیں بس ہم علت کے محتاج ہیں, چونکہ ایک زمانے میں نہیں تھے. اگر آنا چاہتے ہیں تو علت کی ضرورت ہے ہمیں, بس حدوث زمانی سبب ہے کہ ہم علت کی طرف محتاج ہوں. لیکن فلاسفہ قائل ہیں کہ حدوث زمانی سبب نہیں ہے حقیقت میں, بلکہ ماہیت کا یا حقیقت کا یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں, چونکہ وہ ممکن ہے بس علت کا محتاج ہے. امکان حقیقت میں علت اصلی ہے علت کی طرف محتاج ہونے کی. یہ دو قول ہیں, اس کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے بعد میں ادلہ کے ساتھ. عبارت دیکھیں, وَهَلْ عِلَّتُ حَاجَتِ الْمُمْكِنِ إِلَى الْإِلَّا هِيَ الْإِمْكَانِ, آیا ممکن کا علت کی طرف محتاج ہونا اس کا سبب یل امکان امکان ہے, اول حدوث یا حدوث ہے. حدوث زمانی مراد ہے یہاں پر, کہ تفصیل بعد میں پڑھیں گے. علامہ فرماتے ہیں الحق هو الاول, حقیقت میں پہلا قول صحیح ہے جو کہ فلاسفہ کا ہے. وبہی قالت الحکما, اور اسی قول کے جو ہیں وہ فلاسفہ قائل ہیں. اس کے بعد یہ دلیلیں ذکر کرتے ہیں کہ اس کو پھر بعد میں دیکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.